نحمده ونصلي على رسوله الكريم. خواتین کی اصلاح پہ فکر اور محنت اور کوشش کریں اور اجتناب صورت پرستی اللہ تعالیٰ سے دور کرنے میں جو غیر اللہ ہے وہ ہے صورت پرستی. ان مٹی کے یہ لڑکے ان کا حسن کو دیکھ کر اپنے دل میں حرام لذت درآمد کرنا اور اس سے اپنے دلوں کو خوش کرنا, یہ صورت پرستی کا حسن جو ہے یہ اس سے بچنا کہ یہ صور اشیاء درائے حق حجابستن, کہ یہ جو صورتیں ہیں یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہمارے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہیں کہ ان غیر اللہ میں پھنس کر اللہ تعالیٰ سے ہم دور ہو جاتے ہیں. علمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جامر جسم را ویران کنت بعد ویرانیش آباداں کنت, فرماتے ہیں کہ جس طرح کسی مکان میں کوئی دفینہ ہو یعنی کوئی خزانہ دفن ہو اور صاحب مکان مفلس ہو, غریب ہے, اور اس کو کوئی صادق القول مشورہ دے یعنی سچا آدمی اس کو مشورہ دے کہ دیکھو اس مکان کو تم ویران کر دو تو نیچے تمہارے دادا کا دفن کردہ خزانہ مل جائے گا, پھر اس سے تمہارا افلاس بھی دور ہو جائے گا اور یہ جو مکان تم نے توڑا ہے اس سے بہتر مکان تمہارا بن جائے گا, اتنا مال ملے گا تمہیں کہ ایک تو تمہاری غریبی اور تمہارا افلاس بھی دور ہوگا, اور نہ صرف یہ بلکہ جو مکان تم توڑو گے اس سے زیادہ بہتر مکان تمہارا بن جائے گا. تو معرومی رحمت اللہ علیہ کی اس بات کو میرے مرشد میرے شیخ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح اس جسم اور اس کی خواہشات کو اللہ تعالی شانو اولن مجاہدات سے ویران کرتے ہیں, یعنی جب عاشق گناہ سے بچنے کا غم اٹھاتا ہے تو غم اٹھانے کی وجہ سے اس کا دل ٹوٹتا ہے اور اس کو بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان گناہوں سے میں بچوں گا اور یہ حرام لذتوں کو میں چھوڑ دوں گا تو پھر میرے لیے تو کوئی لذت بھی نہ رہے گی, دنیا کے کوئی مزے نہ رہیں گے. لیکن میرے مرشد میرے شیخ یہاں پر اس بات کے تذکرہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو بظاہر تو تمہاری حرام لذتیں تمہیں نہ ملیں گی اور تمہارا دل ویران ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا, لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس دل میں اپنی محبت کا اور نسبت اور معرفت کا جو خزانہ رکھا ہے, جب وہ خزانہ تمہیں ملے گا تو جس لذتوں تم فانی لذتوں میں حرام لذتوں سے اللہ تعالیٰ سے تمہیں دوری بھی مل رہی تھی, اب اس سے زیادہ بہتر لذت کیا مل جائے گی کہ خالق لذات دو جہاں تم کو مل جائے گا, اور سب سے بڑھ کر چیز کیا ملے گی, اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اہل جنت کو اللہ تعالیٰ جمع فرمائیں گے اور جمع فرما کر پوچھیں گے کہ یہاں پر تم کو کسی نعمت کی کسی چیز کی کمی ہے, تو تمام اہل جنت کہیں گے کہ اللہ میاں وہ نعمتیں آپ نے دی کہ جس کا ہمیں وہم و گمان نہیں اور ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ کیا میں اس سے بڑھ کر تم کو نعمت دوں, تو وہ سوچیں گے کہ وہ کہیں گے کہ اللہ میاں اتنی آپ نے نعمتوں کی بارش ہم پر فرمائی ہے, اب اس سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ تو ارشاد باری تعالیٰ ہوگا کہ ہاں اس سے بڑھ کر بھی ایک چیز ہے اور وہ چیز یہ ہے کہ اب میں تم سے ہمیشہ خوش رہوں گا اور کبھی ناراض نہیں ہوگا. پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی جنت سے بھی بڑھ کر ہے. اسی لیے تو یہ جو عاشقین یہ جو کہتے ہیں کہ جنت سے بڑھ کر مزہ دنیا میں پاتے ہیں, در حقیقت وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کی بہاریں لوٹ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی جس کو دنیا میں مل گئی اور جس بندے نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کا غم دنیا میں اٹھا لیا, جنت سے بڑھ کر نعمت پائی کہ نہیں پائی؟ جس بات کو اللہ تعالیٰ اہل جنت سے وہاں پوچھیں گے اور فرمائیں گے کہ اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا, ہمیشہ تم سے خوش رہوں گا, تو وہ نعمت جس کو یہاں مل جائے جنت سے بڑھ کر مزہ نہ پائے گا. لہذا اس لیے اللہ تعالیٰ کی راستے کے اندر جو مجاہدہ ہوتا ہے, جو تکلیف ہوتی ہے, یہ جو سالک اللہ کی فرما برداری پر قائم رہنے کے لیے اپنے دل پر جو تکلیف اٹھاتا ہے, استقامت اختیار کرتا ہے, تو
اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا دل تو ٹوٹتا ہے اور دل تو ویران ہوتا ہے، حرام لذتیں تو نہیں ملتی اسے، لیکن اس کے بدلے میں وہ لذتیں ملتی ہیں، وہ بہاریں ملتی ہیں، وہ خوشیاں ملتی ہیں کہ واللہ سارے عالم اس کو سمجھ نہیں سکتا، بادشاہ کیا جانے. اس لیے فرمایا کہ اس کے بعد اپنے تعلق خاص سے اے کے خزانے سے ایسی حیات عطا فرماتے کہ دنیا ہی میں جنت کا لطف و چین معلوم ہونے لگتا ہے. تیرے تصور میں جانے عالم مجھے وہ راحت پہنچ رہی ہے. حضرت بابا نجم حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز صحبت تھے. تیرے تصور میں جانے عالم مجھے وہ راحت پہنچ رہی ہے کہ جیسے مشتق نزول کر کے بہار جنت پہنچ رہی ہے. تیرے تصور میں جانے عالم مجھے وہ راحت پہنچ رہی ہے کہ جیسے مشتق نزول کر کے بہار جنت پہنچ رہی ہے. معرومی رحمت اللہ علیہ آگے میرے مرشد نے وہاں کا یہ شعر نقل کیا، فرمایا کہ قاتل اسباب لشکر ہائے مرگ، ہم چودے آیت بقطع شاخ و شاخ و برگ. فرماتے کہ دیکھو رحمت کے اسباب و وسائل کو ختم کرنے والی فوج یعنی موت اپنے لشکر کے موت مع اپنے لشکر کے مثل خزا کے تم کو بے روح کر دے گی، اور یہ حیات عارضی کی جو بہار، یہ جو چند روزہ ہے، اس چند روزہ بہار پر دائمی زندگی یعنی آخرت کا عیش تباہ کرنے والا اس وقت خزار سیدھا چمن ہوگا. کیا مطلب؟ کہ جو اس عارضی دنیا کو تو کہے کہ میں اس کو آباد کروں، تو در حقیقت یہ اس کی آبادی، دیکھیں عجیب بات ہے، میرے مرشد نے فرمایا کہ انسان مکان بناتا ہے، کتنی محنت سے مکان بناتا ہے کہ میں رہوں گا کیسا اچھا لگے گا، ایک ایک چیز کا انتخاب کرتا ہے. لوگ دبئی جا کر خریداری کرتے ہیں اپنے مکان کے لیے، اور بڑھیا سے بڑھیا، اعلیٰ سے اعلیٰ کیا چیزیں خریدتے، اور اس مکان کی بنیادوں میں اپنی جماعت کی نمازیں وہ بھی ڈالتے ہیں. اس کے بعد یہ سمجھے کہ اب قرآن خوانی کروا لیں گے، بچوں کو بریانی اور سموسے کھلا دیں گے، گھر میں چاہے ٹی وی چلتا رہے چاہے جماعت کی نماز نہ پڑھے، تو پھر کیسے اس گھر میں برکت آ سکتی ہے؟ قرآن خوانیاں کرنے سے یا اس میں برکت آتی، یا لڑکی کو رخصت کر رہے ہیں اس کے سر پر قرآن پاک رکھ دیا، اس کے نیچے سے گزار کر لے جا رہے ہیں، اگر اسی طرح سے برکت آ جاتی تو آج کیا عالم ہوتا. وہ قرآن پاک کی برکت سرانکوں پر ہے، لیکن وہ برکت کاملہ اس وقت ملے گی جب اس کی تلاوت بھی کریں. اس لیے جزدان پہ لپیٹ کر اتنا اوپر رکھتے ہیں کہ وہاں تک ہاتھ ہی نہ پہنچ سکے، تاکہ اتارنا نہ پڑے، کیونکہ اترے گا ہاتھ پہنچے گا تو پڑھنا بھی پڑے گا، اس لیے اوپر رکھ دو، برکت رہے گی وہاں سے. میرے مرشد میرے شیخ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو ایک اتنی محنت سے مکان بناتا ہے، ایک ایک چیز پر، باتھ روم پر چیزیں خریدنے کے لیے دبئی جا رہا ہے، لیکن فرمایا کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ وہ مکان کتنی محنت سے بناتا ہے، در حقیقت وہ مکان اپنے لیے بناتا ہی نہیں ہے، وہ مکان اس کے وارثوں کا ہوتا ہے، وہ اپنا تو نہیں ہے نا، کیونکہ مکان بناتے بناتے تو وہ بڈھا ہو گیا. اب اس نے جو اس مکان سے راحت لینی تھی، جو عیش لینا تھا، اور جو اس سے فائدہ اٹھانا تھا، اب وہ فائدہ اٹھانے کے لیے تو قابل ہی نہیں رہا، کیونکہ ابھی مکان بنا کر فارغ ہوا، یہاں آگ بند ہو گئی، کیونکہ بناتے بناتے بڑھاپا آیا، آنکھ بند ہو گئی، تو گویا وہ مکان اس نے اپنے لیے بنائے نہیں، اور وہ اپنے وارثوں کے لیے بنایا. تو جو چیز اس کے اپنے کام آنے والی نہیں ہے، اس کی وجہ سے اس چیز کو چھوڑ دینا کہ جو اس کے کام آنے والی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی، عبادت، اعمال، سنت، اس پر عجیب بات ہے کہ محنت ہم کرتے نہیں ہیں، اس چیز پر محنت کرتے ہیں جو ہمارے کام آنے والی نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ عالم یہ ہوگا کہ پھر موت آئے گی، اور وہ ہماری اس دائمی اس عارضی زندگی کو اس دائمی زندگی سے ملاقات کرا دے گی. اب اس وقت جس آدمی نے اپنے دل میں تعلق مع اللہ حاصل نہ کیا ہوگا، اس وقت اس کو پچھتانا پڑے گا، اور وہ اس خزاں رسیدہ چمن کی طرح ہوگا. معرومی کی یہ بات فرماتے کیا خزاں رسیدہ چمن، کہ وہ چمن جو بہت باغ خوب کھلا ہوا ہے، لیکن جیسے ہی اس میں خزاں آئی اب کیا اجڑا ہوا ہے. فرمایا کہ یہ شخص بھی اجڑا ہوا ہوگا، اور وہ شخص جو دنیا کے اندر اللہ کی رضا خالص بہار کی خاطر سے اپنے دل پر خزا تاری کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہ بہار عطا فرمائے گا، دنیا کے اندر جس کی لذتیں شروع ہو جائیں گی، پھر ایسی بہار ہوگی کہ جس کو پھر خزا نہیں آئے گی، یہاں تک کہ اگر موت بھی آ جائے گی تو موت بھی، دیکھو نا کل بھائی واصف منظور صاحب کا جنازہ تھا، کیا عالم تھا، جو لوگ وہاں گئے تو تل دھرنے کو جگہ نہیں، ہزاروں آدمی چلے جا رہے کہاں کہاں، زیادہ مفتی تقی صاحب فرما رہے تھے 1.5 کلومیٹر سے تو میں پیدل چل کر آیا، کیونکہ یہ سفر پر تھے، 1.5 کلومیٹر سے تو مجھے پیدل چل کر آنا پڑا، وہ جنازہ جو نماز سوائے کی وہ بھی 2 بجے کے قریب جا کر ہوئی، کیوں اب کیا بات تھی، وہی تو بات تھی کہ دیکھو عالم کیا ہوا کہ دنیا میں آئے، میرا مرشد فرماتے کہ دنیا میں آئے روتے ہوئے، اگر اللہ تعالیٰ کا تعلق حاصل نہیں کیا تو دنیا سے جائیں گے بھی روتے ہوئے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق حاصل کر لیا تو یہاں سے ہنستے ہوئے جائیں گے اور ایک عالم کو روتا ہوا چھوڑ جائیں گے، دنیا روئے گی اور پھر یہ ہنستا ہوا جائے گا، اللہ فرمائے کہ یہ موت ایسی چیز ہے کہ یہ اپنے لشکر کے ساتھ آتی ہے، تمام اسباب پر بند باندھ کے اور اڑا کے لے جاتی ہے اور وہ اس انسان کو بے روح کر دیتی ہے، معرومی فرماتے ہیں آگے کہ آزما یک چاہے شور اندروں بہز سد جہون شیری ازبرو، ماں یہاں پر ایک بات سمجھا رہے ہیں، فرماتے کہ اس وقت جبکہ قلعے کے اندر کوئی چشمہ نہ ہو اور اہل قلعہ صرف بیرونی نہروں سے پانی حاصل کرتے ہوں، کہ باہر سے نہریں اور دریائیں قلعے کے اندر آتی ہوں اور اچانک دشمن کی فوج حملہ کر کے ان تمام نہروں پر اور دریاؤں پر بند باندھ دے، اگر اس وقت اس بندے نے، اس قلعے والوں نے اگر ایک کڑوے پانی کا بھی چشمہ اور کنواں کھودا ہوگا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ان کی زندگی گزر جائے گی چاہے پانی کڑوا ہو، لیکن اگر اہل قلعہ نے کڑوا پانی کا کنواں بھی نہیں رکھا کہ جی ایک نہیں، دو نہیں، چار، تین نہیں، چار نہیں، پانچ پانچ دریا اور پانچ پانچ نہریں آ رہی ہیں، لیکن دشمن تو آڑ میں رہتا ہے، تاک میں رہتا ہے، نتیجہ کیا ہوا کہ اس پر بند باندھ دیا، اب ایک سو کر اٹھے پتا چلا کہ نلکوں کے اندر پانی نہیں ہے، میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اسی طرح انسان ہے، اس کے قلبوں کے اندر جو ہے 5 چیزوں سے لذت آتی ہے، آنکھ سے دیکھ کر، کان سے سن کر، ناک سے سونگ کر، زبان سے چکھ کر اور ہاتھ سے پکڑ کر، یعنی قوت باصرہ دیکھنے کی قوت، قوت سامعہ سننے کی قوت، قوت شامہ سونگنے کی قوت، قوت ذائقہ چکھنے کی قوت، اور قوت لامسہ چھونے اور پکڑنے کی قوت، اب یہ حواس خمسہ کہلاتے ہیں، اب ان پانچ راستوں سے، حواس سے لذت دل میں آتی ہے، دیکھ کر، سن کر، سونگ کر، چکھ کر، پکڑ کر، لذت آتی ہے، لیکن میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اب جس طرح سے دشمن فوج لگا ہوئی ہوتی ہے کہ کسی طرح اس کے دریا کے بند کرو، فرمایا اسی طرح ہمارے پیچھے موت لگی ہوئی ہے، رہ کے بشر کو دنیا میں زیبا نہیں غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے، جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں، ذرا دھیان رہے، فرمایا اس وقت کیا عالم ہوا، وہ جس طرح سے اگر وہ دریا پر بند باندھ دے، اس وقت کھارا پانی کا کنواں بھی کم سے کم جان بچانے کے لیے تو لذت نہ ملے، جان بچانے کے لیے تو کافی ہوگا، اسی طرح میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اس وقت میں اگر دنیا میں ایک اللہ سے تھوڑا سا ہی تعلق صحیح، لیکن اللہ تعالیٰ کی دیدار خوشی کا وہ جو تھوڑا تعلق بھی ہے، موت کا جب وہ وقت آئے گا اور ہماری آنکھیں بند ہو جائے گی، فرمایا اس وقت وہ تعلق بھی کام آئے گا، میرا مرشد فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، اس وقت جبکہ قلعے کے اندر کوئی چشمہ نہ ہو اور اہل قلعہ صرف بیرونی نہروں سے پانی حاصل کرتے ہوں اور اچانک دشمن کی فوج باہر سے نہروں کو بند کر دے، تو اہل قلعہ کی زندگی کے لیے اسی قلعے کے اندر ایک کھارا چشمہ بھی باہر کے سینکڑوں دریائے جیحون سے بہتر ہوگا، دریائے جیحون مشہور ہے اور مٹھاس میں بھی، اور اسی طرح زندگی میں حواس خمسہ کے ذریعے انسان عائش حاصل کر رہا ہے، اور موت آنکھ، کان، ناک، زبان اور جلد، باصرہ، سامعہ، شامہ، ذائقہ، لامسہ کے ذریعے باطن کے اند میں درآمد ہونے والی لذتوں کے راستوں کو کاٹ دیتی ہے، اور یہ حواس دنیا کی لذتوں کو محسوس کرنے سے عاجز اور معطل ہو جاتے ہیں، میرے مرشد فرماتے ہیں آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی، آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی، ہنگامہ حیات کو خاموش کر گئی، آ کر قضا باہوش کو
بے ہوش کر گئی، ہنگامہ حیات کو خاموش کر گئی. اب مردے کی زبان شامی کباب کے لطف سے معطل ہے، اس کی آنکھیں بیوی بچوں کو دیکھنے سے عاجز ہیں، کان ریڈیو کے ٹی وی کے نغمات اور میوزک اب سن نہیں سکتے، اور زبان اب بے زبان ہو گئی. کیا بے کسی کا عالم ہے. اس وقت اگر روح میں تعلق مع اللہ کا کوئی کھارا چشمہ بھی ہوتا، یعنی ناقص طاعت، ایسی عبادتیں کہ جس میں دل نہیں لگ رہا، ایسی عبادتیں جس میں لذت نہیں آ رہی، وہ سنتیں جس کو کرنے کو دل نہیں چاہتا لیکن وہ پھر بھی کرتا ہے، ذکر کو دل نہیں چاہتا لیکن اپنے معمولات کو پورا کرتا ہے، تب اور ایسی لذت، ایسی عبادت جس میں اس کا دل نہیں لگتا اور اس کو بالکل لذت، کوئی مزہ نہیں آتا، میرے مرشد فرماتے ہیں اس وقت یہ طاعت بھی کام آئے گی. کہ ان کا ضعیف نور بھی ہوتا ہے، کہ اگر مان لو کامل نور نہیں ہے ایسی عبادات کا تو ضعیف نور تو ہوگا. تو یہ لذات فانیہ ان سینکڑوں دریائے شیری سے جو بذریعہ حواس خمسہ اندر داخل ہو رہے تھے بہتر ہوتا. اور فرماتا ہے اس بے کسی کے وقت روح کو اس سے انس اور سکون حاصل ہوتا. حق تعالیٰ اپنی رحمت سے سب مسلمانوں کو چند روزہ باہر زندگی کے دھوکے سے محفوظ فرما دیں، اور آخرت کی باقی اور دائمی اور غیر فانی نعمتوں کے لیے اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیں. اب میرے مرشد فرما دیں دیکھو اب دنیا کی لذت ہے وہ کیا. اب فرما رہے دیکھو عجیب، اب رومانٹک شعر آ رہا ہے ذرا. فرماتے ہیں کہ زلف جادو مشک بارو عقل بر، آخر او دمے زشتے پیرے خر. حضرت والا نے یہ شخص اس میں تو شرح مختصر لکھی ہے، فرمایا کہ دیکھو معرومی فرماتے ہیں زلف جادو مشک بارو عقل بر، کہ وہ حسین ہے، اس کی لمبی لمبی زلفے ہیں، گھنگریالے بال ہیں اور کالے کالے وہ بال، اور ایسے جو عاشقوں کی عقل کو اڑا رہے ہیں. کیوں؟ بدنظری کی لعنت کی وجہ سے، جن کو دیکھ کر حلام لذت حاصل کر رہے ہیں، اور اس کے بالوں کی تعریف ہے، اور پھر بالوں اور بال کیسے مشک بار، یعنی اس میں سے خوشبوئیں بھی آ رہی ہیں. لیکن فرماتے ہیں آخر او دم میں زشتے پیرے خر، لیکن ان لمبے لمبے گھنگرالے بال کا کیا ہوگا، ان کا انجام ایسا ہوگا جیسے بڈھے گدھے کی دم. ارے رومی، یہاں پر میرے مرشد نے جب ایک دفعہ یہ شعر پڑھایا تو فرمایا کہ دیکھو ماں رومی رحمت اللہ علیہ کا کمال دیکھو، کہ مولانا نے یہاں بڈھے گدھے کی مثال دی، جوان گدھے کی نہیں دی. کیوں؟ حضرت نے پھر ہنس کر فرمایا، مصرع پڑھا، کہ جوانی جس کسی کی بھی ہو بھلی معلوم ہوتی ہے. جوانی جس کسی کی بھی ہو بھلی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ گدھے پر گدھی پر بھی جوانی آئے تو وہ بھی اچھی لگتی ہے. جوانی تو جوانی ہے، جس پر بھی آ جائے وہ اچھی لگتی ہے. فرمایا کہ دیکھو یہ اللہ والوں کے کلام میں کیا عجیب تاثیر ہوتی ہے، اور ان کے کلام میں کیا بلاغت ہوتی ہے، کہ بڈھے گدھے کی مثال دی، جوان گدھے کی مثال نہیں دی. سبحان اللہ. فرمایا کہ جیسے بڈھے گدھے کی دم ہو جاتی ہے، بالکل اجڑ گئی، ویران ہو گئی، ایسے ہی وہ حسینہ جو اپنے بالوں کو کھول کر عاشقوں کو پاگل بنا رہی ہے، لیکن آخر میں جا کر اس کا کیا انجام ہوگا، وہی انجام ہوگا کہ یا تو وگ اتار رہی ہوگی، وہ چھوٹی سی بس وہ بے ترتیب سی جس میں کوئی نہ کشش نہ کچھ. فرمایا یہ انجام ہونے والا ہے، یہ ہے حسینوں کا انجام. اور فرماتے ہیں کہ قود اکی از حسن شد مولائے خلق، بعد پیری شد خرف رسوائے خلق. اور وہ بچہ، وہ لڑکا جو اپنے حسن کی وجہ سے اور اپنے آگے آ جاؤ جلدی آ جاؤ. قود اکی از حسن شد مولائے خلق، بعد پیری شد خرف رسوائے خلق. اور وہ لڑکا جو اپنے حسن کی وجہ سے مولائے خلق بنا ہوا ہے، کیا آؤ بادشاہ، آؤ حسن کے بادشاہ، چلو یار تمہیں چکن کڑھائی کھلائیں، چلو تمہیں گرین کڑھائی کھلائیں، مکھن والی، تمہیں مکھن والی کڑھائی کھلائیں، اور تم کو یہ کھلائیں. یعنی اس لڑکے کو آگے پیچھے گھوم رہے ہیں، اس کو مٹھائیاں مل رہی ہیں، اس کو بھی محرم کا شربت بھی اسی کو پلایا جا رہا ہے، اور اس کو موبائل دلایا جا رہا ہے، اس کے موبائل میں بیلنس ٹرانسفر کیا جا رہا ہے، اس کو موٹر سائیکل دے رہے ہیں پیٹرول ڈال کے، اور اس کے بعد خود اپنے ساتھ بٹھا کر لے جا رہے کہ میں تمہیں موٹر سائیکل بھی سکھاؤں گا. تو پوچھتا ہے کہ چلائیں گے کیسے، کہا ایک ہاتھ میں تمہارے ایکسیلیٹر ہوگا، دوسرے ہاتھ میں کلچ ہوگا، تمہارے سیدھے پاؤں کی طرف جو ہے وہ بریک ہوگی اور الٹے پاؤں کی طرف گیئر ہوں گے.
کہا یہ تو سب سمجھ میں آ گیا, یہ پیچھے کو ایک چیز آ رہی ہے, کیا یہ وہ اسپیشل گیئر ہے جو یہ تمہاری موٹر سائیکل کو اڑا دے گا؟ تو حیران ہو رہے کہ یہ کیا چیز ہے. تو وہی لڑکا, وہی لڑکا کہ جب اپنی جوانی کی اور حسن کی وجہ سے کیا آؤ بادشاہ, آؤ حسن کے بادشاہ, اور اب بٹھا رہے ہیں قریب بٹھا کر اس کو پیار لے رہے ہیں, لپٹا رہے ہیں, چپٹا رہے ہیں. لیکن مولانا رومی فرماتے ہیں سبحان اللہ, باد پیری شد خرف رسوائے خلق. وہی لڑکا وہی لونڈا اب جب بڈھا ہو گیا, اس کے کالے بال سفید ہو گئے, حسن اس کی حسن اس کی دلکشی اس کی رعنائیاں اور اس کی وہ جو بہاریں اب وہ تمام چیزیں رخصت ہو گئی. تو اب نتیجہ کیا ہوا کہ اب وہ بڈھا جوان ہے, اگر تھک جائے تو 10 آدمی اس کے پیر دبانے کو تیار ہیں, لیکن بڈھا اپنے پیر بیچارہ خود دباتا ہے, اس کو کوئی نہیں پوچھتا, اور بڈھے کو محرم کا شربت بھی کوئی نہیں پلاتا. تو فرماتے ہیں کہ عالم یہ ہوگا کہ اب وہی جو پہلے مولا خلق بنا ہوا تھا, ساری جس کو دنیا اس کو کیا بول رہی ہے مولا خلق, اب عالم کیا ہوا کہ اب وہی بڈھا مولا خلق نہیں ہے بلکہ اب بدنامی کا ذریعہ بن گیا. اب معرومی ایک بات اور فرماتے ہیں, فرماتے ہیں کہ چور اود نورو شبت پیدا دکھا چوب بدنامی براید ریشے ہو, اور اسی بدنامی کی حالت میں جب اس لڑکے کی داڑھی نکل آتی ہے تو دیو را ننگ آیت استفتیشے ہو. تو فرمایا میرے مرشد نے ہنس کر فرمایا کہ معرومی کے دیکھو کیا بات فرما رہے ہیں. فرماتے تم کیا اس کی خیریت پوچھو گے, تم کیا اس کی خیریت پوچھو گے, شیطان بھی اس کی خیریت نہیں پوچھتا. فرمایا کہ پھر کیا, جب وہی اگر جوانی کے عالم میں ان کے ساتھ منہ کالا کیا, کوئی بدماشی کی حرکت کی, تو عالم کیا ہوگا؟ فرمایا کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عاشق اور معشوق ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کی نظر میں ذلیل ہو جاتے ہیں, ہمیشہ کے لیے, ہمیشہ کے لیے. اگر کسی لڑکے کے ساتھ کوئی بری حرکت کی, خلیص خبیص نافرمانی کی حرکت کی, ہمیشہ کے لیے اس کی نظر میں ذلیل ہو جائے گا. فرمائے مان لو اگر وہ عاشق صاحب انہوں نے توبہ بھی کر لی, کتنی عجیب بات فرمائی, فرمائے اگر اس نے توبہ بھی کر لی اور شیخ بن گیا تقریر کر رہا ہے, اس لڑکے کو وہ بڑا ہو گیا, اس کو کسی نے کہا کہ دیکھو ایک شیخ ہے وہ تقریر کرتے ہیں, آؤ ان کے پاس چلے بڑا فائدہ ہوتا ہے, ذکر کی مجلس ہوتی ہے اور سب ہوتا ہے. فرمایا کہ جب وہ آئے گا اور دیکھے گا یہ کہے گا یہ تو ایک نمبر کا حرامی ہے, اس کے پاس تم کیا آتے ہو؟ فرمایا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ شخص دین سیکھنے سے محروم ہو جائے گا. اور پھر ایک بات اور عجیب فرمائی, فرمایا کہ جس لڑکے کے ساتھ تمہیں بدفعلی کا اور حرام کام کرنے کا خیال پیدا ہو رہا ہے, اب یہی لڑکا حافظ بن گیا, عالم بن گیا, مفتی بن گیا, اللہ والا بن گیا, اب دعا مانگ رہا ہے, جب اس کو تمہاری وہ خبیث حرکت یاد آئے گی تب کیا عالم ہو؟ فرمایا کیسا؟ اس لیے فرمایا کہ اب نظر بچا لو, گناہ سے بچنے کا غم اٹھا لو, اور ہرگز اپنے دل کو ان غیر اللہ کو دے کر برباد نہ کرو. یہاں پر حضرت والا نے ایک شعر لکھا ہے کہ اس شعر کا خلاصہ یہ ہے کہ فرمایا کہ ڈپٹی ندیر احمد نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب ہم علی گڑھ میں پڑھتے تھے تو ایک لڑکا تھا, وہ لڑکا اتنا حسین تھا کہ شاگرد تو شاگرد استاد بھی اس کے چکر میں رہتے تھے, اور اس کو کوئی حلوہ پوری کھلا رہا ہے, کوئی دیسی گھی کے پراٹھے کھلا رہا ہے, دودھ پتی چائے الائچی مار کے پلائی جا رہی ہے, اور ہر کوئی آگے پیچھے گھوم رہا ہے, اور استاد بھی خصوصی نمبر دے رہے ہیں, تنہائیوں میں بلا رہے ہیں اور خصوصی اس کو نمبر ملنے ہیں, بڑی محنتیں ہو رہی ہیں. تو ڈپٹی نذیر احمد لکھتا ہے کہ اس کے بعد عالم یہ ہوا کہ کیا کہ کچھ زمانے کے بعد میرا علی گڑھ جانا ہوا تو اسی لڑکے کو دیکھا کہ وہ جو اس کی چہرے کی دلکشی تھی اور جس کو عاشق لوگ صبح کی دھوپ سے تسبیح دیتے تھے, سورج کی کرنیں اور روشنی سے تشبیہ دے رہے تھے اور اس کے چہرے کو چاند جیسا چہرہ بول رہے تھے, کہا عالم یہ ہوا کہ وہی لڑکا اس کی داڑھی نکل آئی, بڑی بڑی مونچھوں نکل آئی اور مونچھوں کو تاؤ دے کر اس نے نوک بھی بنا لی, اور سینے پر بال, گردن پر بال, کمر پر بال. حضرت والا نے فرمایا کہ سینہ کیا ہو گیا, سینہ صحرائے سینائی بن گیا, اور کمر ایسی ہو گئی جیسے فلسطینی چھاپا مار گئی. تو فرمایا عالم یہ ہوا کہ اب وہ اکیلا بیٹھا ہے, کچھ کو پوچھ ہی نہیں رہا. تو ڈپٹی نذیر احمد کہتا ہے کہ دیکھو میں نے اس کا وہ زمانہ بھی دیکھا تھا کہ مخلوق اس کے آگے پیچھے گھوم رہی ہے, کوئی انڈا لا رہا ہے, کوئی پراٹھا لا رہا ہے, کوئی مکھن کھلا رہا ہے, کوئی ملائی, کوئی دیسی گھی, بڑی اس کی خاطر تواضع ہو رہی ہے. کارے کو دیکھا وہ بیٹھا اکیلا مکھیاں مار رہا ہے, کوئی پوچھ ہی نہیں رہا. استاد تو شاگرد تو شاگرد, استاد بھی اس کے چکر میں رہتے تھے. پھر آخر اس نے وہاں پر وہ شعر لکھا, حضرت والا نے اسی شعر کو یہاں تحریر فرمایا. وہ شعر عجیب ہے, حضرت بہت درد سے یہ شعر پڑھتے ہیں. فرماتے ہیں کہ دیکھو وہ شعر کیا ہے, گیا حسن خوبان دل خواہ کا, گیا حسن خوبان دل خواہ کا, یعنی وہ حسین جو دل کو بہت اچھا لگ رہا ہے, لیکن عالم کیا ہوا, اس کا حسن رخصت ہو گیا, اس کا حسن چلا گیا. گیا حسن خوبان دل خواہ کا, ہمیشہ رہے نام اللہ کا. فرمایا جتنے حسین ہیں کتنا ہی ہو. حضرت کا عجیب شعر ہے, فرماتا ہے کہ جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا ہے لقب آج نانا نانی کا, جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا ہے لقب آج نانا نانی کا. کتنے ہی حسین ہو, کتنے ہی حسن میں اول نمبر آ جائیں, لڑکا ہو یا لڑکی ہو, ایک دن وہ بڈھا ہوگا, نانا بنے گا, نانی بنے گی, دادا بنے گا, دادی بنے گی. کمر جھک کے مثلے کمانی ہوئی, میرے مرشد فرما رہے ہیں کمر جھک کے مثلے کمانی ہوئی, کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی, اور ان کے بالوں پہ غالب سفیدی ہوئی, کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی. فرمایا یہ ہے, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہ جس کا حسن بے مثال ہے, لا زوال ہے, غیر فانی ہے, اس حسین مولا کو چھوڑ کر جو سارے عالم کی لیلا کو حسن کی بھیک عطا فرمانے والا ہے, اس کو چھوڑ کر کیوں تم بھیک پر مرتے ہو؟ ارے بھیک دینے والے کو لے لو, بھیک کو کیا دیکھتے ہو, اس پر کیا فدا ہوتے ہو؟ اس لیے فرمایا کہ دیکھو یہ حسین سب یہ فنا ہونے والے ہیں, گیا حسن خوبان دل خواہ کا, اور ہمیشہ رہے نام اللہ کا.